سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے، روزے سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے۔
کیا خدا جتنی نعمتوں کو نہیں سمجھ پایا یہ ان کا شکر ہے؟ کام آسان ہو گیا، خدا نے تو ہمارے لیے آسان کیا ہوا ہے، تو مشکل تو ہم نے بنائی ہے۔ جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے نعمتوں کا شمار، اس کو خدا نے ہم سے طلب بھی نہیں کیا، تو خدا نے ہمیں ایک آسان طریقہ دیا کہ بھئی تم یہ الحمدللہ بولو، طریقے سے بولو تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو اب مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے اسی کے سائے میں، وہ یہ کہ ہمارے پاس الحمدللہ رب العالمین اپنی بنیادوں کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں موجود ہیں، صرف ایک مشکل ہے، ہم اس کا کانٹیکسٹ کھو بیٹھے، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہے کیوں۔ تسبیح ہے، اس کا کانٹیکسٹ ذہن میں نہیں ہے، اس تسبیح سے کیا ہونا ہے؟ زیارت ہے ہمارے پاس، ہر نماز کے بعد زیارت، یہ نہیں پتہ اس کا ہونا کیا۔ تو اب میرا اپنے خیال ہے جو میرے جیسے طالب علم کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ میں اپنے دین کے اندر ہر بات کے اوپر یہ سوچوں کہ اس میں گہرائی کیا ہے، تو پھر میں آہستہ آہستہ اپنے دین کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہوں، اور اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، سادہ سا کام ہے الحمدللہ رب العالمین کہ یہ سب کچھ ہمارے پاس ابھی بھی باقی ہے۔ اللہ کرم، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ کل ہم نے سوچا تھا اور شاید یہاں پہ کہا یا نہیں کہا کہ کچھ ہم سیلاب کے حوالے سے عرض کریں گے کہ بھئی ظاہر ہے کہ سبھی اس میں کوششیں کر رہے ہیں۔ اچھا، میں بعض اوقات اس وجہ سے ایسے کسی معاملے میں نہیں بولتا ہوں جس میں سب کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اب میں اگر بول بھی لوں گا تو کیا ہونا ہے، کوئی نئی چیز کیا بولوں گا کہ بھئی آپ مدد کریں تو لوگ پہلے سے کر رہے ہیں، تو میرے بولنے سے کیا ہونے والا ہے، تو اس خاطر میں بعض اوقات نہیں بولتا۔ لیکن نہیں بولتا تو پھر کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ سب نے اس معاملے میں کچھ نہ کچھ کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میں کر بھی لیتا تو میں کیا کر سکتا تھا، میں سب سے یہی کہتا کہ بھئی آپ سیلاب زدگان کی مدد کریں، تو پہلے سے نہیں کر رہے کیا؟ جتنا جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، ظاہر ہے۔ ہاں، یہ سمجھ میں آتا ہے مجھے کہ مدد کیسے کریں اور کیا کریں کہ مدد کی ضرورت نہ پڑے دوبارہ، اس کے اوپر میرے خیال میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جب ہمارے یہاں ایک مشکل آ جاتی ہے، آج میں اس امام کے اس فرمان سے عرض کروں گا جس میں امام نے فرمایا کہ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اس وقت تک نہیں جاگتے جب تک مصیبت سر پہ نہ آئے، یہ امام نے 1400 سال پہلے کہا تھا۔ اچھا، امام کے اقوال ایسے ہیں لگتا ہے جیسے اس دور کے لیے، 1400 سال پہلے فرمایا تھا لیکن ہوتے لگتا ہے اسی دور کے، کیونکہ وہ انسانی طبیعت کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امام نے جملہ ارشاد فرمایا، تو ابھی یہ ہوا کہ مثلا جیسے 2000 سال کے طور پر 2010 میں شاید اسی طرح سیلاب آیا، سب لوگ موٹیویٹ ہوئے، کام کیا، یہ سب کام ہوا۔ اس کے بعد پھر اب یہ بہت بڑا سیلاب آ گیا۔ اچھا، اب تقریباً سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اتنا ٹائم نہیں لگے گا اگلا آنے میں، کیونکہ تقریباً پوری دنیا میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ کلائمیٹ چینج آ گیا ہے، موسم تبدیل ہو گیا ہے۔ تو جہاں بارشیں بہت ہوتی تھیں یورپ کی طرح، وہاں تو قحط سالی آ گئی، اور جہاں نہیں ہوتی تھیں سندھ بلوچستان کی طرح بے پناہ بارش ہوئیں۔ اچھا، اس دفعہ آپ ایک بات دیکھ رہے ہوں گے کہ اس دفعہ معاملہ پہاڑوں سے اترنے والے پانی کا کم ہے، جو بارش برسی ہے اس کا زیادہ ہے۔ جو ابھی تک دوست احباب بتاتے ہیں وہ یہ کہ جو گھر گرے ہیں وہ سیلاب سے کم گرے ہیں، بارش سے زیادہ گرے ہیں، چونکہ جو کنسٹرکشن تھی اس کے اندر بارش کا اتنا مقابلہ کرنے کی پاسبلٹی نہیں تھی، بنائے نہیں تھے اس بات کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اب جیسے کراچی جیسا شہر ہے، یہاں کتنی بارش ہوتی ہے، تو سال میں چند دن ہوتی ہے، لیکن اگر یہ مثال کے طور پر جو پہلے 15 دن ہوتی ہو، 20 دن ہوتی ہو، اگر اچانک 90 دن ہونے لگے تو پھر ظاہر ہے کہ بالکل ایک علیحدہ سیناریو ہے. ان کے ساتھ لگتا ہے کہ یہ ہوا ہے اور اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ بار بار ہوگا, جیسے یورپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بار بار اب قحط آئیں گے. تو 2010 تک میرے خیال میں کہہ رہے, نہیں 2100 یعنی آج سے 80 سال بعد, تو آج سے 80 سال کے بعد کے لیے یورپ کی پریڈکشن یہ ہے کہ یہاں آدھے سال میں ٹیمپریچر 36 سے اوپر ہوگا. یورپ کا ٹیمپریچر 36 ٹچ کرے ذرا مشکل بات ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 80 سال آگے کو دیکھیں تو آدھے سال میں 36 سے اوپر ٹیمپریچر ہوگا, مثلا اس طرح کے ایک اسٹیٹسٹکس ہیں. تو یہاں پہ کیا ہونے والا ہے؟ تو جو مشکل ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ اس کا مقابلہ کیسے ہونا ہے. اور اب اس سے آگے بڑھیں تو پھر ایک اور معاملہ ہے, وہ یہ کہ کیا اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ پہلا تو یہ کہ ہم نقصان سے کیسے بچیں, دوسرا یہ کہ کیا کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے. تو جن زمینوں پہ کبھی کاشت نہیں ہوئی اس وقت وہاں پانی ہے, اس کا مطلب ہے یہ زمینیں اس سیزن میں کاشت ہو سکتی ہیں. اس طرح کی اپرچونیٹیز بہت آئیں گی. تو میرا اپنے خیال ہے ہم لوگوں کو دو چیزوں کے اوپر فوراً محنت کرنی پڑے گی. پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ 10-12 سال کے بعد ہوگا, نہیں یہ اب کم مدت پہ ہوگا. دوسری بات ہم یہ سوچیں کہ اگر یہ ریگولر فیچر ہے تو ہم نے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. بالکل ایسے ہی کراچی کے ساتھ ہے. ہمارے پاس کراچی میں بارش کے پانی کو ٹریٹ کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. پورے پاکستان میں کچھ شہروں میں ہے, کراچی میں تو بالکل نہیں ہے, چونکہ ہم بارش کے عادی نہیں ہیں. اب ہمیں کرنا پڑے گا. بارش کا ہوگا کیا, بہت ساری باتیں ہیں کہنے کے لیے, لیکن بہرحال جو سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے بات ہے وہ تو ظاہر ہے سب کے سامنے ہے. اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ مدد ہونی چاہیے, لیکن مدد جو ہونی چاہیے وہ یہ سوچ کے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ابھی کے لیے ہونی ہے. تو مثلا میں معتقد نہیں ہوں کہ خیمے لگنے چاہیے, مجھے لگتا ہے نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے. خیموں کی جگہ ہمیں چھپر لگوانے چاہیے, جن جھونپڑی میں وہ رہتے تھے وہی بنوانا چاہیے. کیوں خیموں کے اوپر بھیج رہے ہیں ان کو؟ ان کو خیموں کی زندگی کی عادت ہے کیا؟ اور چھپروں اور جھونپڑیوں میں رہنے کی ان کو عادت ہے, تو آپ کیوں پیسہ اس چیز کے اوپر خرچ کر رہے ہیں جس جو ان کے کلچر کا حصہ نہیں ہے, اور وہ ہے بھی نہیں. ہر آدمی مارا مارا پھر رہا ہے, 4 ٹینٹ 100 ٹینٹ یہ کر لو وہ کر لو. کوئی ڈیمانڈ بھیج رہا ہے 4000 ٹینٹ, 100 آ چکے ہیں, تو معلوم ہے 4000 پورے نہیں ہوں گے. تو وہ کیوں نہیں کر رہے جو وہاں سے لے کے یہاں کراچی تک سب کا سامان پڑا ہوا ہے, دکانوں کے اندر موجود ہے؟ وہ ٹینٹ کیوں بنوا رہے ہو جن کا ابھی ہے ہی نہیں, بنیں گے بھی نہیں اتنے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ذہن میں آتی ہیں کہ ہاں بھائی یہ ہونا چاہیے. مثلا اب میں جلدی سے اس کو ختم کروں تاکہ موضوع پہ جاؤں, وہ یہ کہ پانی ہے اور لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں بن سکتا, کوئی راستہ ہے کہ اس کے بغیر بھی بن سکے؟ ہے کوئی راستہ؟ ہاں ہے, اس کو کہتے ہیں سولر اوون, سورج کی روشنی سے. ابھی یہاں پہ مجلس میں میں کیا عرض کروں, 10-12 سال پہلے جب میں ان چیزوں کو مسلسل مجلسوں میں کہہ رہا تھا اور اپنے مختلف پروگرامس میں کہتا تھا تو میں خود ان کی کوشش کرتا تھا. تو میں نے خود سولر اوونز بنوائے تھے اور ان کے اوپر کھانے بنائے بھی تھے. ہو سکتا ہے سب کچھ, ابھی کوئی نہیں سوچے گا. اور ایک وقت خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ آئے گا جب یہ کرنا پڑے گا. تھوڑا پہلے کر لو, تھوڑا سا پہلے کر لو, کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں بہت معذرت چاہ رہا ہوں ابھی اس ٹیکنیکل چیز کو عرض کر رہا ہوں. جس طرح یہ ڈش اینٹینا ہوتی ہے, یہ ڈش اینٹینا, اس کے اوپر 1 انچ ضرب 1 انچ ایک اسکوائر انچ کے شیشے کاٹ کے پیسٹ کر دیں پوری ڈش اینٹینا پر. اس سے جو سورج کی روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے فوکل پوائنٹ پہ, اس کا ٹیمپریچر بعض اوقات 600 ڈگری ہوتا ہے. تو میں نے خود اس کے اوپر کئی لیٹر پانی چند منٹ میں ابالا تھا بنوا کے. کوئی مشکل, کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں اس کے اندر, یہ ہوگا. ابھی ہم لوگ وہی سوچ رہے ہیں کہ یہ مشکل تھوڑے وقت کے لیے ہے. نہیں, مشکل تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہے, یہ مستقل ہے. اینڈ میں ہمیں ان حل پہ جانا پڑے گا, لیکن خیر ابھی ہمارا ذہن شاید اتنی جلدی نہیں جائے گا, قبول نہیں کرتے. اللہ کرے کہ جلد از جلد قبول کر لیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. وہ تمام دوست احباب, تمام اہل بیت کے چاہنے والے, انسانیت کے ہمدرد کہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسروں کی مدد کے لیے میدان میں گئے ہوئے ہیں, ان سب کی سلامتی کے لیے اور کامیابی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اور ایک اور ان مظلوموں کے لیے جو اس مشکل میں مبتلا ہو گئے, جن کے گھر بار لٹ گئے, جن کے مال مویشی مر گئے, فصلیں تباہ ہوئی ہیں, ہم یہ تو سب کو اندازہ ہے کہ بہت بڑے اسکیل کے اوپر ہوا ہے, تو ان تمام مشکل میں مبتلا لوگوں کی زندگیوں میں آسانیوں کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اب تو دل بھی نہیں چاہتا کہ حکمرانوں کی عقل کے لیے دعا کریں, اتنا نا امید کیا ہے کہ ان کی عقل کے لیے دعا کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا. یہ دل چاہتا ہے کہ دعا کریں خدایا کچھ ایسا کر دے کہ یہ جائیں اور ان سے بہتر ہمیں نصیب ہو جائیں. اس کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. موضوع کی طرف واپس آتے ہیں, شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم نہج البلاغہ میں گویا انسان شناسی, انسان کو امام نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے, انسان کے معاملات کو کس انداز میں بیان کیا ہے, اس کے اوپر محنت کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے آج ایک خطبہ نظر میں رکھا ہوا ہے, مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. مقدمے کے طور پر چند منٹ کچھ عرائض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. انسان مخلوق ہونے کے ناطے انتہائی پیچیدہ, اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ جو ہم اور آپ اس کو حل کر پائیں. مولا کا فرمان بھی ہے کہ تم نے اس کو ایک جسم کا ٹکڑا سمجھا ہوا ہے جبکہ اس کے اندر ایک دنیا چھپی ہوئی ہے. ہماری دنیا کے اندر ہم نے جو انسان پہ محنت کی ہے, جتنا ہم نے پیسہ لگایا, اربوں سینکڑوں ارب ڈالر ہر سال, وہ سب جسم کے اوپر ہے. میڈیکل سائنسز میں ہر سال کتنے ارب ڈالر لگتے ہوں گے؟ سینکڑوں ارب ڈالر اس بات کے اوپر لگتے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میڈیکل سائنسز ہی کام کرتی ہے کہ وہ جسم کے اوپر محنت کرتے ہیں. کاش اس کا 10% انسان کی نفسیات پہ لگا دیتے, کاش اس کا 10% انسان کی روحانیت پہ لگا لیتے, یہ سمجھنے کی کوشش کر لیتے کہ انسان فیصلے کیسے کرتا ہے, اس کو صحیح فیصلے کیسے کروانے. اچھا آپ کہیں گے کہ نہیں ہم سائیکالوجی میں یہ ہوتا ہے, ہوتا ہے ایک محور کے اوپر, ایک پوائنٹ کے اوپر. وہ کیا ہے؟ پیسہ کیسے نکلوانا ہے, مارکیٹنگ. اس سے زیادہ غرض نہیں ہے. اور کس جگہ پہ ہوتا ہے؟ اور اس جگہ پہ ہوتا ہے کہ اس سے اپنی بات منوانی کیسے ہے, حکومت. اس کو کمال پہ کیسے پہنچانا ہے, یہ ڈسکشن نہیں ہے. بس یا یہ ڈسکشن ہے کہ ہم اس کو ایکسپلوائٹ کریں, اس کا پیسہ نکلوائیں, یا یہ ڈسکشن ہے کہ اس کا سر کیسے جھکائیں تاکہ یہ ہمارے سامنے مقابلے پہ نہ آئے. یہ ڈسکشن نہیں ہے کہ یہ کمال پہ کیسے پہنچے گا, اس کے کمالات ہیں کیا. اچھا دین کے اندر سارا محور اس کے اوپر ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق ہے, صاحب کمالات ہے, اس کے کمالات بے پناہ ہیں, اس انسان کو کمال پہ کیسے پہنچانا. اس ڈسکشن کے اندر کہ کمال پہ کیسے پہنچانا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کمال کی سمت لے کے جائیں گی، جو اس کے حامی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کمال سے روکیں گی، جو اس کی رکاوٹیں ہیں. تو دین کیا کرے گا؟ دین دونوں پہ گفتگو کرے گا، یہ بھی بتائے گا کہ اگر کمال پہ جانا ہے تو کون سی چیزیں تمہاری حمایت کے لیے ہیں، انہیں استعمال کرو، اور اگر کمال پہ جانا ہے تو کون سی چیزیں تمہاری رکاوٹ میں ہیں، انہیں برطرف کرو. دین یہ دونوں کام کرے گا. لہذا ابھی ہم نہج البلاغہ میں انشاءاللہ دیکھیں گے، امام نے اچھے لوگوں کے اوصاف بھی بیان کیے، بروں کی بھی کیے. اچھا بروں کی کیوں؟ چونکہ یہ رکاوٹیں ہیں. شاید اگر کوئی نہج البلاغہ کا کوئی موضوع بنائے، شہید مطہری نے اپنی ایک کتاب کے اندر کہا تھا کہ اگر کوئی نہج البلاغہ کا ایک موضوع بنائے تو وہ موضوع بنے گا تقویٰ. اگر ہم اور اس سے نیچے چلے جائیں کہ بالکل وہ موضوع بنائے جس کو ڈائریکٹلی امام نے سب سے زیادہ ڈسکس کیا ہے، تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں وہ موضوع ہے دنیا، دنیا اور اہل دنیا، یہ اصل موضوع بن جائے گا. آپ نہج البلاغہ میں اٹھا کے دیکھیں، خطبوں کی فہرست دیکھ لیں جو مفتی جعفر حسین صاحب نے لکھی ہے، کتنی جگہ آپ کو ملے گا اہل دنیا ایسے ہیں، اہل دنیا ویسے ہیں، موضوعات کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اصل موضوع کیا بن رہا ہے؟ امام فرمانا چاہ رہے ہیں تمہاری کمال تک پہنچنے میں ایک رکاوٹ ہے. وہ کیا رکاوٹ ہے؟ تم دنیا سے اپنے تعلق کو صحیح مینج نہیں کر پا رہے. یہ نہیں کر سکتے کہ چھوڑ دو، کہ دنیا چھوڑ دیں، کہاں جائیں گے. یہ نہیں کر پا رہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے. تو امام کے شاید سب سے زیادہ آنے والے بیانات میں ایک بیان اس بات کے اوپر ہے کہ دنیا کے ساتھ تمہارا انٹریکشن ہوگا کیسے. تو اس کو ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس وقت جس موضوع کو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر ایک پہلو ہے، اور وہ پہلو بہت واضح ہے کہ اس انسان کے اندر ایک طاقت ہے ظاہر اور باطن کو علیحدہ کرنے کی، ظاہر اور باطن کو علیحدہ کرنے کی. اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. آپ نے، ہم نے جانوروں کے بارے میں یہ سنا ہے کہ جانور اپنے آپ کو چھپاتا ہے. تو مثال کے طور پر جس کو لوگ کیموفلاج کہتے ہیں، کہ وہ مثال کے طور پر گرگٹ اپنا رنگ بدل لے گا، اور یا کوئی اور جانور ہوگا جو جس انوائرمنٹ کے اندر ہوگا اپنا کلر کو ویسے کر لے گا، ٹھیک ہے. تو یا مثال کے طور پر ایک جانور حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہے لیکن دکھائے گا ایسے جیسے ابھی حملہ نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر کسی جانور نے دیکھا کہ میں کمزور پڑ رہا ہوں اور طاقتور جانور کے مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، تو وہ کیا دکھائے گا؟ جیسے میں مر گیا، جبکہ مرا نہیں ہوگا. صحیح ہے، یہ انسانی صفت ہے کہ وہ ظاہر اور باطن کو علیحدہ کرے؟ نہیں، یہ جانور کی صفت ہے، جانور کی صفت ہے. انسان سے کیا مانگا ہے کہ ظاہر اور باطن کو علیحدہ کرے؟ اگر انسان سے یہ مانگا ہوتا تو ہم نیچے چلے جائیں گے. ہم سے یہ نہیں مانگا، ہم سے یہ مانگا ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کرو. بہت بڑا چیلنج یہاں پر ہے کہ انسان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کو الگ الگ کر سکتا ہے. اچھا، یہ کیپیسٹی کہیں کام آ سکتی ہے؟ ہاں کام بھی آ سکتی ہے، لیکن مطلوب نہیں ہے. یہ خدا نے نہیں مانگی ہم سے. ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ. البتہ اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بدتمیز بن جاؤں میں، اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسرے کا احترام نہیں کروں. نہیں، دل سے احترام کروں، دل سے احترام کروں، دل کے اندر وہ ساری چیزیں کر لوں. اس کو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ مثلا ایک مجرم کے سامنے پہنچوں تو کہوں تم مجرم ہو، اور اگر میں نے نہیں کہا تو منافقت ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ جس طرح اس نے غلطیاں کی ہیں میں نے بھی غلطیاں کی ہوئی ہیں، تو میں اپنے آپ سے نفرت کرتا ہوں کہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں کرتا، دوسروں سے کیوں کر رہا ہوں؟ خدا ہمارے ظاہر اور باطن کو دو نہیں دیکھنا چاہتا، ایک دیکھنا چاہتا ہے. اچھا یہ کیپیسٹی ہے انسان کے اندر، پازیٹیو بھی ہے اس کا یوز، لیکن زیادہ تر نگیٹو. اب ایک مشکل ہے، ایک آدمی ظاہر اور باطن میں دو ہوتا ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ظاہر اور باطن میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہر انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہے؟ نہیں. بہت سارے لوگوں کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے اور ان کو پتا نہیں ہوتا. کیوں نہیں پتا ہوتا؟ زندگی اسی پہ گزری ہے، اسی ڈھب پہ گزری ہے، چلا رہا تو معلوم ہے، نظر آ رہا ہے کہ بھائی ظاہر و باطن کا فرق ہے، اس کو بھی پتا ہے، نہیں شاید اس کو نہیں پتا. اب ایک اور کیس، اس کا باطن خراب ہے اور ظاہر اچھا ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا باطن خراب ہے اور ظاہر اچھا ہے، یا یہ بھی دھوکے میں آ جاتا ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں؟ کمپلیکیشن یہاں پر ہے. اگر میرا باطن خراب ہے اور ظاہر اچھا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میرا باطن خراب ہے اور ظاہر اچھا ہے، تو میں خوش نصیب ہوں. مشکل وہاں ہے کہ باطن خراب ہے، ظاہر اچھا ہے، اور وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ کہ میں اچھا ہوں. کیوں یہ سمجھ رہا ہے؟ چونکہ ظاہر اچھا ہے. اب کون اس کو یہ سمجھائے کہ یہ جو ظاہر ہے نا، اس پہ برزخ نہیں بنے گی، برزخ باطن کے اوپر بننے والی ہے. مثال اپنے لیے عرض کر دیتا ہوں، بھائی ہم طالب علم ہیں، ہمیں لوگ مولوی کہیں گے، مولانا. وہ اچھا، ہمارے معاشرے میں انسلٹ کرنے کے لیے مولوی کہتے ہیں. ایک آدمی ہے، اس نے میرے اوپر کیسز کیے ہیں، تو وہ میرے نام کے آگے ہمیشہ لکھتا ہے مولوی. تو میں سوچتا ہوں یہ کوئی برا ٹائٹل نہیں ہے، لیکن وہ مجھے اہانت کے لیے استعمال کرتا ہے مولوی کہہ کے. چلو ٹھیک ہے، تو مثلا ہمیں لوگ مولانا کہیں گے، کوئی عالم کہے گا، کوئی پتہ نہیں کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا. کیا مجھے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ مجھے تھوڑا سا بڑھا رہے ہیں؟ نہیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، شاید کچھ وقت تک یاد رہے کہ یہ تھوڑا بڑھا رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد بھول جاؤں گا. ابھی آج شاید میں کلپ دیکھ رہا تھا، ایک کوئی سندھ کا کوئی پیر دکھایا، وہ کہیں سیلاب زدگان کو وزٹ کرنے گیا ہے. ایک زبردست قسم کی گدی اس کے لیے بنائی گئی ہے، بہت زبردست، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، گدی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر، پتہ نہیں کیا کیا چادریں، یہ وہ، اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، اور ان سیلاب زدگان میں سے کوئی بوڑھا سا اٹھ کے اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے، اس کو وہ ایک طرح سے کہتا ہے کچھ. اور بعد میں وہیں بیٹھے بیٹھے منرل واٹر کی بوتل سے نکال کر اپنے جوتے پہ آئی بھی ڈسٹ کو صاف کرتا ہے. صحیح ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں پتا. اچھا، اس کو یہ پتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اچھائی نہیں ہے؟ نہیں. دھوکے کی حد یہاں تک آتی ہے، یہ دھوکے کی حد یہاں تک آتی ہے. صحیح ہے. اب دیکھیں ہم نے کہاں سے کیس شروع کیا تھا، انسان کے اندر ایک کیپیسٹی ہے کہ اس کا ظاہر کچھ ہو سکتا ہے، باطن کچھ اور ہو سکتا ہے، نمبر ایک. کبھی اس کا باطن خراب ہوتا ہے اور ظاہر اچھا ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے، اچھی بات ہے. کبھی اس کا باطن خراب ہوتا ہے اور ظاہر اچھا ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا. یہاں تک آ گئی بات. اب ایک اور مشکل ہے، کوئی اس کو بتائے کہ تمہارا ظاہر اچھا ہے لیکن باطن خراب ہے، مانے گا یہ؟ نہیں. کیوں؟ اپنے ظاہر کے اچھے ہونے کی وجہ سے اپنی اچھائی کے تکبر میں بھی پھنسے گا. جس میں تکبر آ جاتا ہے اس کو تو پھر شیطان کی طرح سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، پھر گیا معاملہ ختم ہو گیا. صحیح، یہ کتنے اسٹیجز بن گئے. صحیح ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ کیسے پکڑیں کہ یہ جو ظاہر اچھا ہے اس میں باطن بھی اچھا ہے، یہ کیسے پکڑیں؟ اب امام نے ایک فرمان ارشاد فرمایا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس کانٹیکس میں اس فرمان کو دیکھیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد. یہ جو ترتیب مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقام و شریف کی ہے، اس ترتیب میں خطبہ نمبر 32، خطبہ نمبر 32 ہے. میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں یہ ترتیب مختلف ہو سکتی ہیں، ممکن ہے آپ کے پاس کوئی اور ہو، لیکن اسٹارٹنگ والے خطبوں میں ترتیب چینج معمولاً نہیں ہوتی. تو آپ کے پاس مثلا اگر کوئی اور بھی ترجمہ ہوا تو اس میں بھی معمولاً یہ 32 نمبر ہی ملے گا آپ کو، کیونکہ خطبے میں جو ترتیب تبدیل ہوتی ہے وہ معمولاً 50-60 کے بعد تبدیل ہوتی ہے، شروع میں تبدیلی اتنی نہیں ہے. تو یہ 32 نمبر ہوگا انشاءاللہ. امام نے فرمایا، تھوڑا سا عربی عرض کرتا ہوں جس کا اپنا ایک لطف ہے، ٹائم بھی ہے ہمارے پاس. وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ، امام کی خطبوں میں سے، اَيُّهَا النَّاسِ اِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا فِي دَهْرٍ عَنُودٍ وَزَّمَنٍ كَنُودٍ يُعَدُّ فِيهِ الْمُحْسِنْ مُسِيئًا وَيَزْدَادُ الظَّالِمْ فِيهِ عُتُوبًا لَا نَنْتَفِي بِمَا عَلِمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا جَهِلْنَا وَلَا نَتَخَوَّفْ قَارِعَةً حَتَّى تَحُلَّ بِنَا. اے لوگو، ہم ان کی میں مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اچھا، بعض اوقات مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی پڑھنے والا جب پڑھے اور کہیں وہ دوبارہ ہماری یہ پڑھے کو ریپلے کر رہا ہو تو وہ یہ کہے مولانا نے ترجمے میں تبدیلی کی ہے. بعض اوقات میں کرتا ہوں، کب میں دیکھتا ہوں کہ مثلا یہ جملہ اگر میں اس طرح بولوں تو شاید زیادہ اچھا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا بولنا، تو میں کر دیتا ہوں. تو جو میں یہاں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ شاید نہ ہو، شاید ایک آدھ لفظ میں آگے پیچھے کر دوں. تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں دکھا تو یہ رہا تھا کہ مفتی صاحب کا پڑھ رہا ہوں اور اپنا اکشوری مار دیا بیچ میں. تو یہ مشکل کی وجہ سے کرتا ہوں. اچھا، بعض جگہ مفتی صاحب کے بہت بڑے مقام کے اعتراف کے ساتھ ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرد. ایک آدھ جگہ، کوئی جگہ ایسی نکل آتی ہے جہاں ایک جملہ مس ہو گیا ہے، ایک آدھ جگہ ترجمہ، میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں، میں بزرگوں کے اوپر تنقید کرنے کا عادی نہیں ہوں، مجھے یہ اپنے لیے پست حرکت لگتی ہے کہ میں ان کے اوپر کوئی تنقید کروں، لیکن بہرحال کچھ جملے نکلتے ہیں جو صحیح ترجمہ نہیں ہوئے ہوئے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شاگرد سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم یہ حصہ ترجمہ کر کے لاؤ اور تصحیح ہم کر دیں گے، تو وہ کبھی نہ کبھی تصحیح میں، اور جب آپ کتابت کو دیتے ہیں، چونکہ پہلے تو ہاتھ سے لکھتے تھے، کتابت ہوتی تھی، تو وہ کاتب تصحیح میں بجائے آپ کے صحیح کیے ہوئے کے اس کو لکھ دیتا ہے جس کو آپ نے کراس کیا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ غلطیاں ہوتی تھیں کتابت میں، اب آج کل تھوڑا زیادہ آسان ہے، کمپوزنگ ہوتی ہے تو آسانی سے نکل آتی ہیں. اس زمانے بہت مشکل تھی، یہ ہاتھ سے جو کتابتیں ہوتی تھیں بٹر پیپر کے اوپر ہوتی تھیں جو کچھ بھی تھا. اے لوگوں، ہم ایسے کج رفتار زمانے میں اور ناشکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. یہ جو ترجمہ ہوا ہے یہ فی دہرن عنود، دہرن عنود، دہر وہی دہر یعنی زمانہ، عنود یعنی دشمن، ایسا زمانہ ہے جو دشمنی کرتا ہے. ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے ترجمہ کیا کج رفتار زمانہ. عنود چونکہ اس کے اندر جیسے گھوڑا سرکش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی عنود کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ ایسا زمانہ ہے جو گھوڑے کی سرکش گھوڑے کی طرح ہو گیا ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، باغی ہوا ہوا ہے. زمن ان کنود، ایسا زمانہ ہے جو ناشکر گزاری کا زمانہ ہے، شکر گزار لوگ نہیں ہیں، نعمتیں ملتی ہیں شکر نہیں کرتے. پس زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں سرکشی آ گئی ہے، سرکشی آ گئی ہے اور نعمتوں کے اوپر شکر ختم. آگے دیکھتے ہیں، جس میں نیکوکار کو خطا کار سمجھا جاتا ہے. لکھا ہے محسن کو جو کام اچھا کرے، محسن کا مطلب یہاں احسان کرنے والا نہیں ہے، یعنی وہ جو حسن کے اوپر عمل کرے، اچھائی پہ عمل کرے، جو محسن ہے اچھا کام کرنے والا ہے اسے کیا سمجھا جاتا ہے؟ مسیح، یہ برا کرنے والا. اچھا، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ثقافت کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، پچھلی نسلوں میں ہماری ثقافت میں بزرگ کا احترام تھا چاہے فقیر ہو. اس وقت دولت کا احترام ہے چاہے جوان ہو. ہے یا نہیں ہے؟ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ ہے. صحیح. جب یہ پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے, یعنی جس فاؤنڈیشن پہ آپ کی کلچر تھی وہ شفٹ ہوتی ہے, تو جو آپ نے ویلیوز دی ہوتی ہیں, یہ پازیٹیو یا نیگیٹو, یہ بھی شفٹ ہو جاتی ہیں. تو جیسے ہی بیس دولت بنی, تو جس بندے کو آپ نے کہنا تھا یہ اچھا آدمی ہے, اب اسے کہیں گے یہ برا آدمی ہے, اور جس بندے کو کہنا تھا یہ برا آدمی ہے, اب اسے کہیں گے اچھا آدمی ہے. تو اگر کوئی انسان مکاری کرنا جانتا ہے تو ہم کہیں گے یہ بہت مفید آدمی ہے, اور کوئی آدمی یہ مکاریاں نہیں کر سکتا تو ہم کہیں گے یار یہ بیکار انسان ہے, کر ہی نہیں سکتا کچھ. یہ جو ہم نے اس کو کارآمد اس کو بیکار کہا, کس وجہ سے کہا؟ چونکہ مکاری ہمارے نزدیک جائز ہو گئی ہے. اگر کسی معاشرے میں مکاری جائز نہ ہوتی تو جو مکار انسان تھا اس کو ہم کہتے بیکار آدمی ہے, جہاں جاتا ہے مکاری کرتا ہے. تو امام فرما رہے ہیں یہ ایسا زمانہ ہے جہاں نیکو جو نیکی کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں برا ہے, چونکہ شفٹ ہو گیا معاملہ. اور ظالم اپنی سرکشی میں بڑھتا ہی جاتا ہے, ظالم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کے بعد امام نے دو جملے اور ارشاد فرمائے, لا ننتفع بما علمنا, جو ہم جانتے ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. علم کس لیے ہوتا ہے؟ عمل کے لیے. اور اگر علم اور عمل کا رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر علم کیا ہوتا ہے؟ وہ گدھا ہے جس کے اوپر کتابیں ہیں. حمار یحمل اسفارا, سورہ جمعہ. امام فرما رہے ہیں لا ننتفع بما علمنا, جو ہم نے جان لیا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ولا نسأل عما جہلنا, اور جو نہیں جانتے اس کا سوال بھی نہیں کرتے, پوچھتے بھی نہیں کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم یہ کیسے پتا چلے گا. یہ ٹھیک ہے. تو جو علم تھا وہ بیکار ہو گیا چونکہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, اور جو علم نہیں تھا اسے جاننے کی کوئی خواہش نہیں ہے. مثال بہت سادہ سی مثال ہے, ہمارے معاشرے میں قرآن کی تفسیر لوگ جانتے ہیں کیا؟ ڈیمانڈ ہے کیا؟ نہیں. یہ مشکل آ گئی. جو جانتے ہیں عمل نہیں کرتے, اور جو نہیں جانتے طلب بھی نہیں ہے کہ جان لیں. نہیں کوئی سکھا رہا, کوئی بات نہیں, چلتا ہے معاملہ, اور بہت اچھا چلتا ہے. چلتا ہی اسی کا جو نہ سکھائے, زیادہ تر تو ایسا ہی ہے. امام فرمانے بہت برا زمانہ ہے, یہ بہت برا زمانہ ہے. اس کے بعد فرمایا, جب تک مصیبت نہیں آتی ہم خطرہ احساس نہیں کرتے. اب اس کے آج کے زمانے سے زیادہ کوئی کیا کہے گا کہ بھائی جب تک مصیبت نہیں آتی خطرہ احساس نہیں کرتے. عربی دیکھیے گا, ولا نتخوف قارعتن حتی تحول بنا. قارعہ سخت مصیبت کو کہتے ہیں. قارعہ یعنی قارع, جو تباہ کن ہوتی ہے, مثلا کسی کی کمر توڑ دے اس کو کہتے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں جب تک قارعہ پہنچ نہیں جائے خطرہ احساس نہیں کرتے. جب وہ سر پہ ٹوٹ جاتی ہے, کمر شکن ہو جاتی ہے, پھر سمجھتے ہیں ہاں ایک مشکل آ گئی ہے. امام فرما رہے ہیں یہ برا زمانہ. اس کے بعد آخر میں فرمایا, اس زمانے میں انسان چار قسم کے ہیں. صحیح. فناس اعلی اربعۃ اصناف, انسان چار قسم کے ہیں. اچھا یہ جو چار قسم ہیں, اب ہمارا کنیکشن جڑنے والا ہے. جو ہم نے وہ جو ظاہر باطن والی بات کہی تھی اس سے ہم جوڑنے والے ہیں. ابھی آپ لوگ ظاہر ہے پورے دن کام کاج پہ جاتے ہیں, کوئی جابس پہ جاتے ہیں, بزنسز پہ جاتے ہیں, تھک تھکا کے آتے ہیں. اور میرے جیسے لوگ بعض اوقات کہیں نہیں جاتے, گھر بیٹھتے ہیں. اور اس لیے میں آپ کو فریش لگوں گا اور آپ مجھے تھکے ہوئے لگیں گے, چونکہ آپ تھک تھکا کے آتے ہیں. صحیح ہے بھائی, میں بھی جاتا ہوں کہیں, ایسا نہیں ہے میں گھر میں بیٹھا رہتا ہوں. لیکن بہرحال مجھے احساس ہے کہ آپ زیادہ مشقت کرتے ہیں, آپ زیادہ تھکتے ہوں گے. انشاءاللہ خدا نے متعال آپ کی تھکاوٹ کے باوجود دین سمجھنے کی کوشش پر آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. انشاءاللہ اپنی تھکاوٹ کی دوری کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صل علی محمد محمد وعجل فرج. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یا ربی مولا قبول فرمایا انشاءاللہ. امام نے فرمایا لوگ چار قسم کے ہیں. فالناس علی اربعۃ اصناف منہم من لا یمنعہ الفساد فساد الا مہانۃ نفسہ وکلالۃ حدہ ونزیز وفرہ. امام فرمانے ان چار قسم کے لوگ ہیں. ان چار قسم میں تین قسم کے لوگوں کا ظاہر اچھا ہے, لیکن امام فرما رہے تم ظاہر کے اچھے ہونے سے دھوکے میں مت آنا. یہ جو چار امام نے بیان کیے ہیں ان میں سے تین کا ظاہر اچھا ہے. امام فرما رہے ان کے ظاہر کے دھوکے میں نہیں آؤ. ان کا ظاہر اچھا ہے, اندر سے معاملہ اچھا نہیں ہے. صحیح ہے. پہلی صنف کون سی ہے؟ پہلی صنف ان لوگوں کی ہے جو بظاہر کوئی فساد نہیں کر رہے. امام فرما رہے ہیں یمنعہ الفساد, یہ فساد نہیں کر رہا ہے, معاشرے کے اندر تباہی نہیں لا رہا ہے. کیوں تباہی نہیں لا رہا ہے؟ اس لیے کہ باطن میں نفیس انسان ہے, اچھا آدمی ہے. امام فرما رہے ہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. اندر کی اچھائی کی وجہ سے فساد سے نہیں بچا ہوا, اس لیے بچا ہوا ہے کہ ہمت ہی نہیں ہے اس میں. آدمی بزدل ہے, کسی قسم کے کام کا حوصلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر. امام فرما رہے ہیں چار قسم کے ہوتے ہیں انسان. پہلا انسان کون ہے؟ جنہیں مفسدہ انگیزی سے مانے ان کے نفس کا بے وقعت ہونا ہے, ان کے نفس میں دمی نہیں ہے. تو یہ بڑا اچھا نظر آ رہا ہے, پرسکون انسان ہے, کوئی فساد نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اندر کچھ ہے ہی نہیں. تو مثلا یہ جو پرسکون انسان ہے, یہ اللہ کے دشمنوں سے لڑے گا کبھی؟ نہیں. یہ وہ ہے نہ اچھائی میں ہے نہ برائی میں ہے, الحمدللہ. اچھا یہ ہمارے معاشرے کا متقی ہے, یہ ہمارے معاشرے کا متقی ہے. مجھے یاد ہے, اب میں کیا عرض کروں, بچپن میں ایک محلے میں رہتا تھا, وہاں ایک مولانا صاحب تھے, ان کے لیے یہ جملہ بہت مشہور تھا, سر جھکا کے آتے ہیں سر جھکا کے جاتے ہیں, نہ کسی کے اچھے میں نہ کسی کے برے میں. واہ واہ, یہ ہمارا متقی ہے. صرف ایک مشکل ہے, مولا متقیان سے کوئی شباہت نہیں ہے. اس متقی کی مولا متقیان سے کوئی شباہت نہیں ہے. امام کو اچھوں سے کام ہے اور بروں سے جنگ ہے. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اگر آئمہ یہ ہو نعوذ باللہ تعالی, تو پھر گیارہ نسلیں شہید نہ ہوتی ہیں. بس یہ ظاہر میں تو بہت اچھا ہے, ظاہر میں اچھا ہے, بندہ بھی اچھا ہے. نہیں, امام فرما رہے نہیں, تم اس کے ظاہر سے دھوکہ مت کھاؤ. اس کے اندر مشکل کیا ہے؟ اس کے اندر مشکل ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, ہمت ہی نہیں ہے, حوصلہ ہی نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں کیوں یہ فساد نہیں کرتا؟ چونکہ اس کے نفس کے اندر کوئی وقت ہی نہیں ہے. اس کی دھار کا کند ہونا ہے, اس کے پاس مال کا کم ہونا ہے. کیا مطلب؟ ذرا اس کو مال دے کے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے, پھر دیکھو یہ کیا قارونیت دکھائے گا. ذرا اس کی شمشیر پکڑا کے دیکھو, جس کی دھار تیز ہو اور اس کو خطرہ احساس نہ ہو, دیکھو کتنی گردنیں کاٹے گا. یہ ابھی خاموش بیٹھا ہوا ہے. کیوں خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ رسک نہیں لینا چاہتا. اگر اسے کہیں پتہ چل جائے چار گردنیں کاٹ سکتا ہوں جس میں میرے اوپر کوئی رسک نہیں آئے گا, پھر دیکھو کیا کرے گا یہ. تو امام فرما رہے ہیں یہ مفسدہ نہیں کر رہا ہے, فساد نہیں پھیلا رہا ہے. کیوں فساد نہیں پھیلا رہا ہے؟ اندر کچھ ہے ہی نہیں اس کے, نفس کے اندر اس کے بے وقتی ہے, دھار اس کی کند ہے, مال اس کا کم ہے, لہذا یہ کوئی مصیبت نہیں ڈھا رہا ہے. جس دن یہ رکاوٹیں دور ہوئیں الحفیظ علامہ، پھر تم دیکھو یہ کیا نکلے گا. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا یہ تو تھیوری میں ہوا ہے، پریکٹس میں ہوا ہے کبھی؟ اصلا ایرانیوں، ایران میں بادشاہوں کی ایک صنف تھی جو حکومت پہ آنے سے پہلے عرفا مشہور تھے، حتیٰ حکومت پہ آنے کے بعد نماز شب کے لیے مشہور تھے، بدترین ظلم کرتے تھے اپنی عوام پر، بدترین ظلم کرتے تھے اور مشہور تھے کہ عبادت گزار ہیں، اچھے عبادت گزار لوگ ہیں، کہ جب مصیبت ڈھانے پہ آتے ہیں تو پھر کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے ان کے لیے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کم ہیں؟ بہت ہیں، جو بظاہر تقویٰ کے ڈھیر میں ہیں اندر کا نہیں پتا کہ کیا ہے. اچھا یہ فرق کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ میں تھوڑا سا شاید لائن کراس کر رہا ہوں گا، لیکن یہ جملہ عرض کرتا چلوں، آپ باہر ملیں گے نا معاشرے میں، بہت آپ کو انسان دوست، متواضع، منکسر المزاج، اور جب آپ اس کے گھر میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا فرعون ہے. جب کمزور اس کی حد پہ چڑھتا ہے تو یہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے، اور اپنے برابر کے لوگوں کے سامنے آتا ہے تو جھک جھک کے ملتا ہے. یہ اس کی نشانی ہے. تو ظاہر دھوکہ نہ دے، امام فرما رہے ہیں تمہیں ظاہر دھوکہ نہ دے. یہ پہلی صنف ہو گئی. میں دوسری صنف جلدی سے عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں. دوسری صنف فرمائے امام نے درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد. اچھا اب آتے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ. امام نے دوسری صنف بالکل اپوزٹ لی، وہ کون سی ہے؟ یہ وہ تھا جس کے نفس میں طاقت نہیں تھی، اس کی دھار کن تھی، اس کے پاس پیسے کی کمی تھی. اب وہ ہے جو تلوار نکال کے ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا. المسلط منہم، المسلط للسیف، الملعن بالشر، المجلب بخیلہ ورجلہ، قد اشرت نفسہ واوبق دینہ لحطام ینتہزہ. کچھ لوگ وہ ہیں جو تلواریں سونتے ہوئے، یعنی تلواریں نکالے ہوئے اعلانیہ شر پھیلا رہے ہیں، انہوں نے اپنے سوار اور پیادے جمع کر رکھے ہیں، صرف کچھ مال بٹورنے، کسی دستے کی قیادت کرنے. آگے والا جملہ سخت اور سخت ہو گیا. یہ جو پبلک ہے، دوسری ٹائپ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے شمشیریں نکالی ہوئی ہیں، اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، ان کے بدماش پلے ہوئے ہیں، ان کے سوارے کھڑے ہیں، ان کے پیادے کھڑے ہیں، جو ان کے اشارے کے اوپر کسی کو بھی تہس نہس کر دیں گے. ہدف کیا ہے ان کا؟ امام فرما رہا ہے کیا ہدف ہے ان کا؟ صرف کچھ مال بٹورنے. نمبر دو، کسی دستے کی قیادت کرنے. نمبر تین، کسی ممبر پر بلند ہونے. قد اشرت نفسہ او بقا دینہ لہتام ینتہزہ او مقنب یقودہ او ممبر یفرعہ. تین دستے ہو گئے، یا تو اس کو پیسہ چاہیے، بدماشی کرے گا، گروپس بنائے گا، لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرے گا. کیا چاہتا ہے؟ پیسہ چاہتا ہے. ایک وہ ہے جس کو کیا چاہیے، دوسرا وہ ہے جس کو طاقت چاہیے، لیڈرشپ چاہیے، یہ اپنی لیڈرشپ کے لیے سب کام کرنے کو تیار ہے. اور تیسرا کون ہے؟ تیسرا وہ ہے جس کو معاشرے کے اندر احترام چاہیے، احترام چاہیے. اس احترام کو لینے کے لیے ہر غلط کام کرنے کو تیار ہو جائے گا. تو امام نے تیسری صنف کے لیے کہا اس کو کسی ممبر کے اوپر جانا ہے، اس کو صرف لوگوں کے سامنے شہرت حاصل کرنی ہے. بس تین صنف ہو گئیں، اور یہ تین صنف دنیا کی تین برائیاں ہیں جو لوگوں کی جڑوں میں گھس گئی ہیں. وہ کیا ہے؟ دولت، طاقت، شہرت. اس کو میں اپنے دماغ کے اندر کسی ایسی جگہ رکھ لوں. جو پرانے زمانے میں کمپیوٹرز آتے تھے، اس میں کہتے تھے کہ ایک ایسی میموری ہوتی ہے جو ڈیلیٹ نہیں ہوتی، تو کاش اس کو کسی ایسی میموری میں ڈال دیں جو ڈیلیٹ نہ ہو، کہ دنیا والے تین چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے، دولت کے پیچھے، طاقت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے. اگر کسی نے ان دنیا کے شر سے بچنا ہے تو اپنے اندر سے ان تین کے، ان تین کو ہدف نہ بنائے. بس آ جائے آپ کے لیے اچھی بات ہے، نہیں آئے یہ ہدف نہ بنائے کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے. صحیح. بس امام نے فرمایا یہ تلواریں لیے کھڑے ہیں، انہوں نے سوار جمع کیے ہیں، پیادے جمع کیے ہیں، ان کے ہدف کیا ہیں؟ یا مال بٹورنا چاہتے ہیں، یا کسی دستے کی قیادت کرنا چاہتے ہیں، یا کسی ممبر پہ بلند ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے نفس کو وقف کر دیا، دین کو تباہ برباد کر دیا، کتنا ہی برا سودا کیا کہ تم دنیا کو اپنے نفس کی قیمت اور اللہ کے یہاں کی نعمتوں کا بدل قرار دے دو. یعنی تم نے کیا کیا، تم نے دین بیچا اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ نے اپنی نعمتوں کے وعدے کیے تھے ان سب کو بھلا دیا. صحیح ہے. انسان شناسی اس میں ہے یا نہیں ہے؟ ہاں انسان شناسی ہے، یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے انسان کیا ہے. ہاں ابھی اور آئے گا انشاءاللہ، میں کل اور عرض کروں گا. اور اللہ سے میں کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آپ کوشش کیجئے گا کہ، میں نے بھی کوشش کی ہے، آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ دن میں کہیں مولا امیر المومنین سے توسل کریں کہ مولا ہم آپ کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم میں طاقت نہیں ہے اس کی، ہم چاہتے ہیں کہ علم ہم تک پہنچے جبکہ ہمارے اندر بہت ساری رکاوٹیں کھڑی ہوئی بھی ہیں. مولا لطف فرمائے انشاءاللہ کہ یہ علم ہمارے سینوں تک اور ہمارے قلوب تک سرایت کر سکے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اگر علم کا ظرف صرف حافظہ ہو، میموری، تو بہت سارے کمپیوٹر اعلم الناس ہوں گے پھر، چونکہ ان میں میموری بہت زیادہ ہے. اگر علم کا ظرف میموری ہو تو کمپیوٹرز عالم کہلائیں گے. لیکن ہم سب کو بتائیں کہ علم کا ظرف کمپیوٹر میموری نہیں ہے. تو علم کا ظرف کیا ہے؟ علم کا ظرف کیا مطلب؟ یعنی جس جگہ پہ علم نے اسٹور ہونا ہے. صحیح. بس میموری علم کا ظرف نہیں ہے، پاکیزہ قلب علم کا ظرف ہے، اس میں علم نے اسٹور ہونا ہے، یہ نجاست کے ساتھ جمع نہیں ہوگا. آیت اللہ العظمیٰ عراقی بہت بڑے عارف تھے، ایک انٹرویو میں وہ ایک شعر پڑھتے ہیں روتے ہیں. میں نے وہ انٹرویو پڑھا تھا 1985 میں تقریباً، تو مجھے یاد ہے کہ اس میں لکھا تھا انٹرویو لینے والے نے کہ آغا نے یہ شعر پڑھا اور روئے، بہت روئے. شعر کیا تھا؟ شعر تھا اس کا ایک مصرع یہ تھا، دیو چوں بیرون رود فرشتے در آیا. جب دیو، آپ جن کہہ لیں، جب جن دل سے نکلتا ہے تب فرشتہ اندر آتا ہے. اتنی سی بات، وہ یہ کہ جب تک دل دولت طاقت شہرت کے نشے میں غرق ہیں، ان میں علم علوی نہیں آئے گا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہم بعض اوقات موبائل ہاتھ لے کے دو دو گھنٹے دیکھ سکتے ہیں. نجب العقل نہیں، کتنے منٹ دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں کیوں ایسا ہے، اس میں انٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ، یعنی سوائے، بالکل صاف سی بات، میرا دل ڈوب رہا ہے واقعا، میں جب یہاں ایسی باتیں کرتا ہوں میرا اپنا دل ڈوبتا ہے، سوائے اس کے کہ ہمیں کسی بدبختی میں پھنس گئے، وہ مشکل ہو گئی. ورنہ اس میں انٹرسٹ کیوں نہیں ہے ہمارا؟ مگر مولا کائنات کے الفاظ نہیں کہے. اگر آج آپ کو کوئی یہ کہے کہ مولا کائنات پاکستان کے فلاں شہر میں اس دن تشریف لائیں گے اور صرف 5 منٹ کچھ ارشاد فرمائیں گے، اور اس میں آپ چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے ان کا، آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو نہج البلاغہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ صاف سی بات ہے، ہم نے اپنے دلوں کو کسی ایسی جگہ مشغول کیا ہے کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے سے روک لیا ہے، ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ تو ہم محنت کریں گے انشاءاللہ خدا تعالی ہمیں نصیب کر دے گا، اور یہ جو ہم اس عشرے مجلس میں رک گئے ہیں کہ نہج البلاغہ پر ہی کام کرنا ہے، آسان نہیں ہے یہ، میں آپ کو عرض کر دوں، یہ میں سال کے مشکل ترین مجالس سمجھتا ہوں ان کو اپنے لیے، چونکہ اس میں مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میں کیوں رکا ہوا ہوں؟ اسی لیے رکا ہوا ہوں کہ میں اپنے مرنے سے پہلے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، کہ اگر مجھے ایک توفیق مل رہی ہے کہ میں نہج البلاغہ پڑھ سکوں، تو ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی سستی کوتاہی کروں کہ یہ توفیق مرنے سے پہلے مجھ سے سلب ہو جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو توفیق کو حاصل کرتا رہوں۔ ایک ہمارے پاس بہت بڑی امید ہے، میں بہت وقت لیا آپ کا، بہت بڑی امید ہے ہمارے پاس الحمدللہ رب العالمین۔ جب تک ہم امام حسین پہ رو رہے ہیں نا، امید زندہ ہے، واللہ قسم خدا کی، جب تک امام حسین پہ رو رہے ہیں امید ہے۔ یہ رونا بتا رہا ہے کہ ابھی امید ہے، ابھی امید ہے، ابھی جگہ ہے۔ اگر ہم اتنے دور ہوتے نا تو یہ آنسو نصیب نہیں ہوتے ہمیں، یہ ہمیں نصیب نہیں ہونے تھے۔ بحمداللہ رب العالمین، مجھے نہیں پتا ان آنسوؤں کی اصل حقیقت کیا ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ خاندان کریم ہے، خاندان کریم ہے، اگر اس خاندان سے محبت کا اظہار کیا جائے تو یہ جواب میں یقیناً محبت دکھاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ رو رہے ہیں ان کے لیے، یہ صرف ایک طرف سے رونا نہیں ہے، وہ بھی آپ کے لیے سوچ رہے ہیں، وہ نہ سوچ رہے ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے، ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ اور یہ رونا کس بات کا ہے؟ کس بات کا رونا ہے؟ رونا اس بات کا ہے کہ کوئی شبیہ علی اکبر کو زمین پہ پڑا دیکھے، روئے گا یا نہیں روئے گا؟ اللہ اکبر۔ ہماری اس دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے منظر آتے ہیں، ہمیں رلا دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے منظر رلا دیتے ہیں ہمیں۔ اگر صرف چشم تصور میں سوچیں رسول کا نواسا، امیر المومنین اور سیدہ طاہرہ کے فرزند میدان کربلا میں خود زخموں میں اپنے جوان بیٹے کو الوداع کر رہے، اللہ نہیں معلوم کیا منظر رہا ہوگا۔ دو تین جملے صرف عرض کروں گا تاکہ میں اور آپ حضرت علی اکبر کے لیے دو آنسو بہائے ہیں انشاءاللہ، اور اگر حتیٰ ہماری موت آج رات بھی ہو تو ہم سید الشہداء کے سامنے یہ کہہ کے کھڑے ہوں کہ مولا آپ کے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔ کیا غم دیکھا؟ یہ غم دیکھا کہ بوڑھا باپ الوداع کر رہا ہے اور بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ بوڑھا باپ الوداع کر رہا ہے اور بیٹا مڑ کے دیکھتا ہے کہ بابا تو پھر بھی چلے آ رہے ہیں۔ علی اکبر دشمن کے سامنے گئے دشمن کا مقابلہ کرنے، حوض کوثر ہے جہاں پہ سب پہنچیں گے قیامت، حوض کوثر، لوگ پیاسے ہوں گے، امیر المومنین، نبی خدا، اولاد امیر المومنین سب پیاسوں کی پیاس کو دور کریں گے، حوض کوثر سے پلائیں گے۔ لیکن یہ کربلا ہے، یہاں علی اکبر امام حسین سے ایک گھونٹ پانی مانگنے آئے، یہ حوض کوثر کے مالک ہیں، سید الشہداء حضرت علی اکبر کو دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو میں جنگ کرتا. سید الشہداء علی اکبر کو شہادت کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تم جنگ کرو, محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائیں گے. گویا حضرت علی اکبر نے یہ جملہ سن لیا اور جب زمین پر گرے تو ندا دی کہ بابا نبی خدا مجھے پانی پلانے کے لیے آئے, امیر المومنین مجھے پانی پلانے کے لیے آئے. میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں شاید علی اکبر یہ کہنا چاہتے ہوں کہ بابا اب آپ پریشان نہ ہو کہ علی اکبر پیاسا ہے, اب پیاس ختم ہو گئی. مولا سید الشہداء تشریف لائے, کس انداز میں تشریف لائے, ان تمام کو چھوڑتے ہوئے بس وہ جملہ مولا کا ایک جملہ سن لیجئے جو آپ کے کانوں میں خود بخود آ رہا ہوگا کہ جب علی اکبر کو تڑپتے دیکھا اور جان دیتے دیکھا تو فرمایا وہ علی دنیا بادک لبا, اے اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک. لا لعنة الله على القوم الظالم. لا لعنة الله على القوم الظالمين. لا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا تجھے واسطہ مولا علی اکبر کے مصائب کا وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, اس راہ میں شہادت نصیب فرما. درود بھیجے محمد و آل محمد.